نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون بس جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیو، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا جو تعلق ہے اس کی کیا بنیادیں ہیں، جن بنیادوں پہ وہ تعلق استوار اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ بنیادیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتائی ہیں۔ سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر وہ ان کی نصرت کرتے ہیں، یعنی ان کی حمایت کرتے ہیں، جس مشن کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجے ہیں اس مشن میں ان کے دست و بازو بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جن کو آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو ان آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف زبان کے اقرار تک محدود نہ ہو بلکہ ہمارا دل اس کی تصدیق کرنے والا، اس لیے کہ زبانی اقرار اور زبانی جمع خرچ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ منافقون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ منافقین آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہی تو کلمے کا، شہادتین کا دوسرا جز ہے۔ اور وہ اللہ کو ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے اس اظہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا دیا تاکہ لوگ اس حقیقت پہ غور کریں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ وہ اس خالی زبانی قول و قرار کا نام نہیں ہے۔ یہ بات تو منافقین بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ زبان سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ حقیقت ہے۔ واللہ یشہد، لیکن خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہاں ان کی اس بات کو جھوٹ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے، تو ان کے دل میں کفر ہے اور زبان سے جو ہے وہ اسلام کا اقرار کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگو، اس ایمان کے لیے تصدیق قلبی جو ہے وہ لازمی بنیادی شرط ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بلکہ ایمان کی صحیح تعریف تو یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے انسان گواہی دے، دل اس کا تصدیق کرے، اور اپنے اعضاء و جوارح اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرے. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے: لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی. ایمان صرف دعووں کا، تمناؤں کا اور خواہشات کا نام نہیں ہے. ولکنہ شیء وقع فی القلب، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، وہاں قرار پکڑتی ہے. وصدقہ العمل، اور آدمی کا عمل اس ایمان کی تصدیق کرنے لگتا ہے. تو عمل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے، اس لیے کہ وہ عملاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. تو سب سے پہلا تقاضا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، سچا ایمان، حقیقی ایمان، جس کے دل تصدیق کرے اور عمل اس کا ثبوت پیش کرے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننے والوں میں شامل ہے. اس ایمان کے بعد جو دوسرا تقاضا یہاں بتایا گیا ہے، جو دوسری بنیاد بتائی گئی ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم. ایمان کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. اور اس پہلی بنیاد کا لازمی نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ کی جائے. کیوں؟ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہماری ان سے جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم، اس کی تعلیم خود قرآن نے ہمیں دی. عزت اور احترام کیسے کیا جائے، قرآن نے اس کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. سورہ حجرات اٹھا کر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو. یعنی جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے تو کسی لحاظ سے بھی ان سے خواہ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، خواہ گفتگو میں ان سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، روک دیا گیا. اور یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جب تم اپنی زندگی کے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے لگو تو رسول کا فیصلہ معلوم کیے بغیر آگے بڑھ کر خود فیصلہ نہ کر بیٹھو، بلکہ جو عمل بھی کرو صحابہ کرام کی طرح. صحابہ کرام کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں آپ نے، اس کے بعد وہ عمل کرتے تھے. ہم اکثر فیصلے کر کے، عمل کر کے اس کے بعد پچھتاتے ہیں. تو اللہ اور رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے اللہ اور رسول کی ہدایت معلوم کرو کہ وہاں کیا رہنمائی کرتے ہیں اس معاملے میں، اس کے بعد عمل کرو. اور عمل کیسے کرو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دیں اس کا اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. لا تقدموا، آگے مت بڑھو، یعنی آگے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو رکھو اور خود پیچھے اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے مطابق عمل کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند اور اونچا مت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تعظیم اور ادب ہے جو قرآن نے سکھایا ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو تو ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، تم اس طرح کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کر دینا. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال سارے تباہ برباد ہو جائیں گے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قبیلہ تمیمی کا سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آوازیں ایک دوسرے پر بلند ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت نازل فرمائی. اتنی بڑی عظیم شخصیات اور گویا کہ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری بھی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مفسرین نے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنی احتیاط کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مخاطب کر کے عمر سے پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو, مبادہ کہ میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اور اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمجھتے جائیے صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کی نوعیت کیا تھی, آج ہم کیا کر رہے ہیں. سردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے, ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئے کہ مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آواز بلند ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائیں. کچھ دن مسجد میں تشریف نہیں لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو ثابت کہاں ہے, کیوں نہیں مسجد میں آ رہے ہیں. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے بارے میں باخبر رہتے تھے اور اس کے بارے میں معلومات کرتے تھے, اور مسجد کی حاضری گویا کہ ان کی حاضری ہوتی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے. ایک صحابی جاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں ان کے گھر میں, جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سر جھکائے ہوئے رو رہے. پوچھا کیا سبب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آواز نبی کے سامنے بلند نہ کرو, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میں ڈرتا ہوں, میری آواز بلند ہے, آواز اونچی ہو جاتی ہے تو میں یہ احتیاط نہیں کر پاؤں گا, میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, اس لیے میں جہنمی ہو گا, اس لیے روتا ہوں, اس لیے میں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ پیغام دیا گیا, آپ نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ ثابت تم جہنمی نہیں, تم جنتی ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ آیت مبارکہ جو اپنی آوازوں کو بے ادبی کے ساتھ بلند کرتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور یہی ثابت بن قیس ہیں جو جنگ یمامہ میں, جو جنگ نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی, اس میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچا ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں, اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے مستحق بنتے. میرے بھائی اور بزرگوں, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے حلقے بناتے ہیں اور اس قدر چیخو پکار ہوتی ہے, آوازیں بلند کرتے ہیں, سپیکر پھٹنے والا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود. یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں, میں ان کے عقیدے کی بات کرتا ہوں, حضور بھی ہیں یہاں موجود, تو حضور کی موجودگی میں تم جو چیخ و پکار کر رہے ہو تو تمہارے اعمال برباد ہو گئے یا نہیں ہو گئے, ان کے عقیدے کی روح سے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت اور محبت کا خود ساختہ اظہار جو ہے, یہ حضور سے محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی خلاف ورزی ہے صریحاً؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, قوالیاں گانے والے کیا کہتے ہیں, نبی نبی یا نبی نبی, اور ساتھ مطلب یہ ڈول بجا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, تبلے بجا رہے ہیں, اور مطلب تالیاں بج رہی ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ ہارمونیم اور کیا کیا مطلب یہ ہے کہ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ نبی نبی یا نبی نبی, محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین گستاخی ہے, اور قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم سکھاتا ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور آپ کے ساتھ محبت, صحابہ کرام کی محبت کی کتنی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس پانی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے, اپنے چہرے پہ ملتے تھے, جسم کے اوپر ڈالتے تھے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تھے تو اس تھوک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوکتے تھے تو وہ بہرحال ایک انسانی تھوک تھا, تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں پیسے لے لیتے تھے, اس سے ان کو جو ہے وہ کراہت نہیں ہوتی تھی, گھن نہیں آتی تھی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ کی موجودگی میں وہی نازل ہوتی تھی
اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی, تو جو زبان اس وحی کی ترجمان تھی اس زبان سے نکلنے والا تھوک بڑا متبرک تھا اور اس کو تبرک کے طور پر صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے. یہ تھی صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت. تو میرے بھائیو, یہ ایمان کا لازمی بنیادی نتیجہ ہے. اس عقیدت اور محبت کا جو لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اس لیے کہ اطاعت کے بغیر عقیدت اور محبت اور ایمان کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے ہیں. دیکھیں, اگر والدین کے ساتھ آدمی کو عقیدت اور محبت ہوتی ہے اور والدین کا آدمی ادب اور احترام کرتا ہے, اور کرنا چاہیے, قرآن میں اس کا حکم موجود ہے, لیکن اگر والدین کوئی حکم دیں اور اولاد اس حکم کو تسلیم نہ کرے, اس بات کو نہ مانے, تو بتائیے وہ والدین کی توقیر اور تعظیم اور ان کے ادب اور احترام کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک شخص ہے, اس کو والد اسے کہتے ہیں کہ بازار سے جا کر فلاں چیز لے آؤ, وہ ٹس سے مس نہ ہو اور والد کے حسن و جمال کا اور ان کی گفتگو کا اور ان کی دوسری چیزوں کا جو ہے وہ بڑے اچھے ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کرتا رہے, تو بتائیے کہ والد اسے کیا کہے گا؟ تو بھائی, تم میری تعریفیں چھوڑ دو, میں جو حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کرو, اس بات کو مانو, جاؤ یہ کام کرو. تو اس لیے اگر جس کی محبت دل کے اندر ہو, جس کو بڑا سمجھ کر اس کا ادب اور احترام آدمی کرے, اور پھر وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. اور انبیاء تو بھیجے ہی اطاعت کے لیے جاتے ہیں, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. اس اطاعت کے معاملے میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم اے نبی, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کو حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں, فیما شجر بینہم, اپنے نزاعات اور اپنے اختلافات میں, اپنے معاملات میں جب تک آپ کو حکم قاضی جج فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں, اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کے خلاف دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, فیسلموا تسلیما, اور آپ کے فیصلے کے سامنے دل کی آمادگی اور مسرت اور خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا یہ مقام ہے کہ اگر حضور کے کسی حکم اور فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی انسان تنگی محسوس کرے تو اس کا ایمان نہیں ہے, وہ فلا وربک لا یؤمنون, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. رب قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما دے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ واقعہ پیش آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کی زمین تھی, اور دونوں کی زمین کو ایک ہی پانی جو ہے وہ سیراب کرتا تھا. ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور وہ اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل شاطیں وغیرہ سننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھا. جب آپ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا تو جو دوسرا شخص تھا اس نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر دیا کہ یہ فیصلہ قرابت داری کی بنیاد پہ ان کے حق میں کیا گیا ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ قرابت داری کی بنیاد پہ نہیں کیا کرتے, بلکہ وہ فیصلہ حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اگر ان کے فیصلے پہ کوئی آدمی راضی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ ہم راضی اور خوش ہیں اور پورے سر صدر کے ساتھ ان فیصلوں کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے زندگی میں صبح شام دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فیصلے آتے ہیں, ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا دل و جان سے ان کو قبول کرتے ہیں یا دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, اطاعت مختلف قسم کی ہے. ایک اطاعت یہ ہے کہ جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کی بھی اطاعت کرتے ہیں, اس کا بھی ملک کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہم جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں. ایک اطاعت حکم, اطاعت یعنی حکم کی پیروی, حکم ماننا. جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو ذمہ دار ہے، آپ کا جو کفیل ہے، آپ کا جو مدیر ہے، آپ اس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس اطاعت کو آپ چار و ناچار کرتے ہیں اگر آپ مدیر کی اور کفیل کی بات جو ہے اگر دل تنگ کر کے، دل کے اندر محسوس کر کے، دل پہ جبر کر کے اس کی بات مانتے ہیں تو پھر بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی اطاعت ہے کہ اگر دل میں انسان اس کے لیے کوئی تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اب اس پہ عمل کروں گا تو یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے. قیل ومن یابا، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ انکار کرنے والا کون ہے، فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا، میری پیروی اور فرمانبرداری کرے گا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فقد ابا، وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود انکار کر دیا جنت میں داخلے سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو بنیادیں قرآن دیتا ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو. اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دیا، ایک مکمل شریعت، ایک مکمل ضابطہ زندگی، مکمل دین اسلام. کیا وہ دین پوری مضبوطی کے ساتھ ہم نے پکڑا ہوا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے؟ اس دین کے اندر کون سی چیز ہے جو ہماری نجات کے لیے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں کر دیا؟ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، معاشرت ہے، پوری زندگی کا نقشہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کیا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور حضور کا دیا ہوا کامل اور مکمل دین ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اور دوسری بات کہ وما نهاکم عنه فانتهوا، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے اور منع کرے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے منع کیا تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو، بدعات اور خرافات سے روکا، غیر اسلامی رسم و رواج سے ہمیں منع کیا، قبروں کو پختہ بنانے سے ہمیں روکا، کیا ہم نے یہ کام چھوڑ دیے؟ عرس میلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ان سے، تو کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ سود ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، برائیاں ہیں، اور ظلم اور ناانصافیاں ہیں، لوٹ مار ہے، حرام خوری ہے، کیا ہم نے یہ کام چھوڑ دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا؟ وما نهاکم عنه فانتهوا، جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے چھوڑنے سے منع فرمایا کہ نماز کو قطن نہ چھوڑنا، ولا تترک الصلاۃ، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑنا، تو کیا ہم نمازی بن گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور کا حکم ہم نے مان لیا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں حضور پر ایمان کے باوجود جو ہو رہی ہیں، اس کے سوا اس کا کیا نتیجہ ہے کہ ایمان اور یقین کی کمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی بنیاد ہے، جو ہمارا ان کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، وہ ایمان ہے، اسی ایمان کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے، یقین کی کمی ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے، یہ زبان ادھر لوگوں کے زبان تک محدود ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں، جس بات پہ انسان کا یقین ہوتا ہے اور اس کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زہر پینے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تو کسی آدمی کو معلوم ہو کہ اس گلاس میں زہر ہے تو وہ پیے گا، تھوڑا سا تجربہ کرے گا کہ میں دیکھ لگتا ہوں کہ اس سے کسی آدمی ہلاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے کہ یہ زہر ہے، اس سے پی کر آدمی کو پی کر آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. سانپ ڈستا ہے تو انسان کو زہر سرایت کرتا ہے، مر بھی جاتا ہے، آدمی سانس سے کس طرح دور بھاگتا ہے. آگ جلاتی ہے تو انسان کو اس بات کا یقین ہے نا، اس پہلی چیز تو اس بات کو وہ مانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور اس پہ اس کا یقین ہے تو آگ جلاتی ہے، تو وہ آگ سے کس طرح دور بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا کہ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، یہ خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہیں، کیا ہم آگ کی طرح اور سانپ کی طرح اور زہر کی طرح ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ نہیں بچاتے ہیں، تو پھر یقین کیسے ہوا؟ ایک ڈاکٹر اگر ایک مریض کو یہ کہتا ہے بھئی آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ نمک اور چکناٹ اور یہ چیزیں نہ کھائیں. ایک شوگر کے مریض کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ میٹھا وغیرہ نہ کھائیں, چینی والی کوئی چیز استعمال نہ کریں, میٹھی کوئی چیز استعمال نہ کریں, اس لیے کہ یہ آپ کے لیے بالکل زہر قاتل ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے. میرے بھائی وہ ڈاکٹر کی اس ہدایت کے اوپر کتنی سختی سے عمل کرتا ہے کہ اس سے میرے جسم کو نقصان پہنچے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا, سود تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, رشوت اور نافرمانیاں تمہیں ہلاک کر دیں گی, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ اس طرح یقین نہیں کرتے جس طرح ڈاکٹر کی ہدایت پہ یقین کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو تو عملاً نعوذ باللہ ہم نے تو ایک ڈاکٹر کا مقام بھی نہیں دیا. آپ دیکھیں نا اپنی حالت اور اپنے معاشرے کی حالت, اپنی گھروں کی حالت, اپنے گربانوں میں جا کر ہم دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل ہو رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک تندور جل رہا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, جل رہے ہیں, باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ سر باہر نکالتے ہیں اس آگ کے بڑھتے شولوں کے اندر تو ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے سر کے اوپر پتھر دے مارتا, اس کا سر کچلا جاتا ہے, پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا سر نکالتا ہے اس کو اسی طرح مارا جاتا ہے, پھر ایک پہلے والا واپس آ جاتا ہے اور اس کا سر بالکل صحیح سلامت ہو جاتا ہے, پھر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ وہ بے نمازی شخص ہے کہ جو نماز کے وقت میں سویا رہتا تھا, اس کے دماغ میں گرانی تھی, اس لیے اس کی یہ سزا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد جہنم کی سزا ہے. یہ بے نمازی کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی گئی. تو کیا اس حکم کو سننے کے بعد واقعہ معراج کا یہ واقعہ ملتا ہے یا کسی اور خواب کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی کی مانند ہوتا ہے, حق اور سچ ہوتا ہے. انبیاء کو جو چیزیں جو ہیں جن کے اوپر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے, انبیاء کو اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھی چیز جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ نماز نہ پڑھو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے, تو کیا ہم نماز پڑھنے لگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم کے اندر کہ ان کے پیٹ جو ہیں اس قدر پھولے ہوئے ہیں کہ کل بیوت بڑے بڑے گھروں کی گروندوں کی طرح ہیں اور ان کے اندر سے سانپ اور بچھو جو ہے وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں, ان کو ڈس رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ سود خور ہیں. تو کیا ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے لوہے کا ایک آنکڑا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس طریقے سے اپنے جبڑے کو اس طرح سے چیرتا ہے اور اپنے کان کے پاس لے جاتا ہے, پھر دوسری طرف سے جبڑے کو اسی طرح خود چیر رہا ہے, اور جب اس طرح کے جبڑے کو چیرتا تو یہ پھر صحیح سلامت ہوتا ہے, پھر یہ سزا ہے جو وہ کاٹ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے تو ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا. میرے بھائیو, اب ہم اپنی زندگیوں پہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار تو ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی جو بنیادیں ہیں, کیا وہ بنیادیں قائم اور مضبوط ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور اس اطاعت کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ اطاعت کی جائے. یہ جبر کی اطاعت نہیں ہے, یہ اس طرح کے حکم کی اطاعت نہیں ہے جس طرح کسی قانون کے مطابق, مطلب یہ ہے کہ ہم اس مجبور ہیں اس کی اطاعت کرنے کے لیے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اطاعت مجبوری کی نہیں, بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کرتے ہوئے نہیں بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل کی پوری آمادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جو ہے انسان سر جھکا دے. تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے اطاعت کا کہ یہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ اطاعت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا جز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, جب تک میں اسے اس کے والدین, اس کی اولاد اور اس کے ہر رشتے اور تعلق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بتاؤ تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں, زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کر دیا کہ عمر کیا تیری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے؟ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں, اس کے بعد سوچ سمجھ کر اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان, اب ایمان مکمل ہوا ہے. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو کیا اس محبت کا جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا, ہم اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے, باہر سے ایک عربی آیا, ایک اجنبی آدمی آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اب وہ قیامت پر ایمان رکھنے والا مسلمان مومن شخص تھا, لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا تھا نا, کیف تحیی الموتا, آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اطمینان قلب کے لیے یہ سوال تھا. تو یہ شخص سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے قیامت تو آئے گی, وہ ضرور آنی ہے, لیکن تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. یہ ہے اصل بات. اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اوہ تو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر کہ اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے, وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو یہ بشارت دی کہ اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو سن لے, المرء ما من حب یوم القیامہ, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے اس دن سے زیادہ کوئی خوشی کا دن نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت دی کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کا دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے. اس سے بڑی خوشی کا دن صحابہ کرام کے لیے کوئی اور نہیں تھا. اور اپنے آخری ایام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے, لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں, اور اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا. یہ تھی محبت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی, المرء ما من احب, انسان اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس سے اسے محبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, لیکن کیا ان کا اتباع, ان کی اطاعت اور ان کے جیسے عمل بھی ہمارے دامن میں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا, وہ جو ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کیا ہم اس طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ اگر اس طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اطاعت اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے گی تو وہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائیں گے. اسی محبت کا ایک جو لازمی نتیجہ اور برآمد ہوتا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اور اتباع جو ہے وہ اطاعت سے ایک الگ شے ہے. اطاعت کے معنی ہیں حکم ماننا, اور اتباع کے معنی ہیں عادات و اطوار اور وضع قطع اور نشست و برخاست میں ویسا بننے کی کوشش کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو رسول کا اتباع کرو. فتبعونی, میرا اتباع کرو, میرے پیچھے چلو, جو عمل میں کرتا ہوں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو. اور اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تمہیں بخش دے گا, یہ ہے اتباع رسول کا نتیجہ. اب یہ اتباع کیسا ہو, صحابہ کرام کی زندگیوں سے مثالیں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی سفر میں جاتے تھے, اور حج کا سفر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, تو سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اسی راستے سے وہ گزرا کرتے تھے. اگر راستے میں کسی مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے تو جب کبھی عبداللہ بن عمر اس راستے پہ سفر کرتے تو وہاں پہ رکتے تھے. کسی مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو عبداللہ ابن عمر وہاں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے, خواہ ان کو حاجت ہو یا نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے کہ عادات و اطوار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کیا تھا, آپ مدینہ میں ساری زندگی رہے, وہیں پہ وفات پائی, مدینہ ہی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی, اور مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ کے راستوں پہ جب چلا کرتے تھے تو اتباع رسول یہ تھا کہ راستے کے بیچ میں, گلی کے بیچ میں, درمیان میں نہیں چلتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چلتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر کہیں میرا قدم نہ پڑ جائے, راستے کے دائیں اور بائیں چلا کرتے تھے. ایک عربی باہر سے دور سے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں, اس کے بعد ساری زندگی گریبان کے بٹن کھول کر رکھے, کبھی نہیں باندھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے دیکھا تھا. میرے بھائیو, یہ ایک فطرتی بات ہے. اب آپ دیکھیں, ہمارے ہاں بھٹو صاحب کے دور میں لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے تو ان جیسے وہ کپڑے بیل باٹن قسم کے اور بڑی لمبی لمبی زلفیں, یہ انہیں کے دور میں چلا تھا. بھٹو صاحب نے تو کسی نے کہا تھا کہ میری طرح کے بال رکھو, میری طرح کے کپڑے پہنو. جناح کیپ یہ کہاں سے چلا؟ قاضی اعظم صاحب نے جناح کیپ پہنا, لوگوں نے شیروانی اور جناح کیپ شروع کر دیا. اب آج کے دور میں, ماڈرن دور میں اگر آپ دیکھیں کہ مائیکل جیکسن, آج کل تو اخبارات اس کے اوپر تبرے بھیج رہے ہیں, تو سب سے ناپسندیدہ شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہے, لیکن جب وہ ابھرا سامنے تو ہمارے نوجوان جو تھے اس کو پسند کرنے والے تو اس کے جیسے بالوں کی کٹنگ اور کیا وضع کا تھا اس کی اختیار کر رہے تھے. آج ہی آپ دیکھیں جو لوگ گلوکاروں کو پسند کرتے ہیں, گلوکاروں کو پسند کرتے ہیں, ان جیسی آوازیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان جیسے قد و خال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فطری بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وضع قطع میں, اپنی نشست و برخاست میں, اپنے قول و قرار میں, اپنے اخلاق و کردار میں, اپنی شکل و شبات میں, اپنے عمل میں, کس چیز میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمیں اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے. ہمیں اس ماڈل اور اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے. میرے بھائیو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے وَنَصَرُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو, حضور کی اطاعت بھی ہو, حضور کے ساتھ محبت بھی ہو, حضور کی توقیر اور تعظیم بھی ہو, اور ان سب کے پیچھے ایمان کی بنیاد ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نصرت رسول کی نصرت کی جائے. رسول کی نصرت کیا چیز ہے؟ وَنَصَرُوهُ. رسول کی نصرت یہ ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک کام کرتے رہے, انسانیت کو فلاح کی طرف بلاتے رہے, نجات کے راستے کی طرف بلاتے رہے. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبریٰ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یہ ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا, اس مشن کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا کہ من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں کون ہے میرا دست و بازو بننے والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پکار تھی. اور اس کو قرآن کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی پکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی, اور لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, ہم نے ایک آدمی کو سنا کو یہ پکار رہا ہے, ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے, تو ہم ایمان لے آئے. اور اس ایمان کا تقاضا یہ تھا, اس کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ قم فانذر, اٹھ کر کھڑے ہو جائیے, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے, اپنے رب کو بڑا کیجیے, اپنے رب کی کبریائی کو عملاً قائم کیجیے. وہ رب کی کبریائی کیسے قائم ہوگی؟ والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کہ انہوں گزرے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب کر دیا جائے, عملاً قائم کر دیا جائے, لوگ اس دین کو زندگی کا دستور اور قانون بنائیں اور اس دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں, ان کے عقائد, ان کے معاملات, ان کے اخلاق, ان کی معاشرت, ان کی معیشت, ان کی سیاست, ان کی پوری زندگی اس دین کے نقشے کے مطابق گزرے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس رسول کی نصرت کرنا اس رسول کے ساتھ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے, اور رسول کی نصرت یہ ہے کہ اس مشن کے لیے آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے اور کھپا دے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ, اللہ نے ان کو چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں, آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. ولاقامت دینہ, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے گئے, آپ کے ممد و معاون بنائے گئے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کے قائم کرنے کے لیے اپنا کیا کچھ قربان نہیں کیا, اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے رشتوں ناتوں کو, سب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اس دین کی حفاظت میں سب کچھ لگا دیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ان کے سامنے تھا, احفظ اللہ یحفظ, تم اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ, یحفظ, اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا. آج اللہ نے ہماری حفاظت سے اپنا دست قدرت اٹھا لیا ہے, آج ہم محفوظ نہیں ہیں, آج ہماری حفاظت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری حفاظت کی ضمانت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم خیر امت ہیں, ہم اللہ کے دین کے محافظ ہیں. جب ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ ہم سے اٹھ گئی, آج ہم غیر محفوظ ہو گئے, آج ہمارا کوئی سہارا نہیں, ہر جگہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کتنی ذلت اور پستی اور رسوائی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَنَصَرُوهُ, اس رسول کے ساتھ نصرت اور تائید اور اس کی حمایت کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط بنیادوں پہ استوار ہے. آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں قربانیاں دے رہے تھے, آج یہ دین اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر, اس کی تذلیل کی جاتی ہے, اس دین کو بگاڑا جا رہا ہے, اور اس بگاڑ اور اس فساد میں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے. آج ہماری مئوں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر نکر پہنا کر جب دوڑایا جاتا ہے تو کون لوگ ہیں جو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو اس طریقے سے ننگا نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور قربان کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جو ہے وہ رشوتیں بٹورنے والے, نذرانے بٹورنے والے, تعویذ گنڈے لکھ کر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نذرانے وصول کرنے والے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور حضور کی نصرت کرنے والے نہیں ہیں. حضور کی نصرت کرنے والے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اس دین کے محافظ بن کر کھڑے ہیں اور اس دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں, ہمارا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. وہ نصروہ ہو, اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس نصرت میں ہمارا کوئی حصہ ہے؟ اس وقت خدا کا دین ہمارے معاشرے میں بالکل مغلوب ہے. صحابہ کرام کے دور میں جب یہ دین مغلوب تھا تو اس دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا اور کھپایا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے مال میں سے کتنا حصہ اس وقت دین کے غلبے کی جدوجہد میں, اس دین کی حفاظت میں لگ رہا ہے؟ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اس پاکستان کی سرزمین میں قربانیاں دے رہے ہیں, ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس دین کی قدروں کو پامال کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے پڑے ہوئے, انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے نا ان کا دست و بازو بنے, اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ نصروہ ہو, ان کا کوئی اپنا مشن تو نہیں ہے, وہ کسی کا زندہ باد مردہ باد یا نگارے لگانے کے لیے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس معاشرے کے اندر غالب کرنا ہے, اور جو قوتیں اس دین کو مٹانے کے در پہ ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ان کا ہاتھ روکیں گے, ان کا ہاتھ پکڑیں گے, اور ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. کیا یہ فرض پوری امت کے اوپر عائد نہیں ہوتا؟ کیا ہر پاکستانی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی نصرت اور حمایت میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ کیا قرآن ہمیں یہ بات نہیں بتاتا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو قرآن بتاتا ہے، کیا ان بنیادوں پہ یہ تعلق استوار ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگیاں اسی لیے وقف تھی، وہ خندق کھودتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان باقی ہے جہاد کرتے رہیں گے، اس جہاد کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل اس جہاد کو نہیں روک سکتا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ جہاد کرنے والا گروہ حق والا گروہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور صحابہ کرام کے مشن کو لے کر چلنے والا گروہ ہوگا۔ ہم اس گروہ کو پہچانیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من حب، آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی، اس کے بعد جو آخری بات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ آخری بات ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کا لائح عمل تیار کیا جائے اور اپنی زندگیوں کو اس روشنی جو قرآن کی روشنی ہے، جو قرآن کی ہدایت ہے، جو قرآن کی رہنمائی ہے، جو قرآن کا نور ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کی جائے اپنی پوری زندگی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بناؤ بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چار دانگ عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی سے حظ لیتے ہوئے اس کی تلاوت کرو اور اس میں تدبر اور غور و فکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حقوق بیان کر دیے ہیں، فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اچھے طریقے سے، بہترین آواز سے، خوش اعلانی کے ساتھ حظ لیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا اس قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ اور پھیلاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیں، کیا قرآن کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری جدوجہد ہے، اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ قرآن ہم سے یہ تقاضے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ تقاضے بتائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس بارے میں ملتی ہے جس میں ہمارے آج کے حالات میں بہت بہترین رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے کہ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور طبرانی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ہوتی تھی تو پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے تاکہ لوگ بہت زیادہ توجہ سے اس بات کو سنیں، تو فرمایا سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہوگا اسی طرف ہو گھومنا، یعنی اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، مختلف حالات جو ہے وہ اسلام کے ماننے والوں پہ آتے رہیں گے، سنو قرآن اور اقتدار ان قریب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، یہ حضور کا ارشاد ہے، تم کیا کرو، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں، نور نبوت کی روشنی میں 14 صدیوں بعد کے آج کے حالات ملاحظہ فرما کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ لوگ آروں سے چیرے گئے اور سولیوں پہ لٹکائے گئے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ یہ ہے وہ لائحہ عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں دیا ہے کہ اس وقت قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، گولیوں سے بونا جاتا ہے، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں کے اندر بھیجا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اس راستے پہ چل کر جو لوگ اپنی جان دے دیں گے اللہ کی نافرمانی اور معافیت میں زندگی بسر کرنے سے، یہ جان دینا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ یہ ہے وہ صحیح لایا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس آیت کی ساری گفتگو کا جو پیغام اور جو میسج اور جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے بات واضح ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ صرف نوک زبان تک ہمارا ایمان محدود نہ ہو، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو، پوری طرح ہمیں اس پہ ایمان اور یقین ہو۔ آپ کا ادب اور احترام اور توقیر اور تعظیم دل کی گہرائیوں سے کریں، اور آپ کے ہر حکم کو بلا چوں اور چراں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اپنی جان اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور جذبہ محبت سے معمور دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور عادات اور اطوار اور پوری زندگی کا اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت یہ دین اسلام ہے، اس دین اسلام کے غلبے کی جدوجہد کے اندر عملاً شریک ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لائے عمل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بنیادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔